نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کے بے حد فضل اور احسان کے ساتھ سفر اور حضر میں عصر کے بعد کی جو نشست ہے اس میں اکابر کے مواعظ اور ملفوظات کا معمول ہے اور اکابر کی جو تعلیمات ہیں ان کے جو مواعظ اور ملفوظات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے، ایک تاثیر رکھی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اکابر کے قلوب مجلہ اور مزکہ ہوتے ہیں اور جب دل کے اندر تزکیہ تصفیہ آ جاتا ہے تو پھر جو بات بھی زبان پر آتی ہے کو بات اثر رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی لاکھ باتیں کریں ان باتوں میں وہ اثر نہیں ہے جو ہمارے اکابر کی تعلیمات، ان کے مواعظ اور ان کے ملفوظات میں اثر ہے. اور یہ بھی ہمارے اکابر کا معمول رہا وعظ بالکتاب کا. حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے خلفاء جو جبال علم، لیکن کیفیت یہ تھی کہ اپنی مجالس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات من نوان پڑھ کے سنائے جاتے تھے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی ہے، حضرت کی مجلس میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پڑھ کر سنائے جاتے تھے. کبھی اگر کہیں پر حضرت کچھ تشریح فرما دیتے تو اس تشریح فرمانے پر بھی پچھتایا کرتے کہ میں اپنے شیخ کی باتوں کے بیچ میں کیوں بول پڑا، اس پر بھی پچھتایا کرتے تھے. اسی طرح ہمارے یہاں ملتان میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہوئے حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول بھی یہی تھا کہ جمعے سے قبل کا جو مسجد میں بیان ہوتا تھا اس میں بھی بس کرسی پر بیٹھ کر اور ایک مواعظ، تسہیل المواعظ کے نام سے حضرت کے مواعظ ہیں، اسے من نوان پڑھ کر سنایا کرتے تھے. اسی طرح ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جلال آباد میں جمعے کے روز جو مجلس ہوتی تھی بعد نماز جمعہ، اس میں تسہیل المواعظ ہی پڑھنے کا معمول تھا. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اکابر کی جو باتیں ہیں ان کی باتوں میں اثر ہے، تاثیر ہے، اور اس تاثیر کا سبب یہ ہے کہ ان کے قلوب کے اندر ایک تجلیہ، ایک تخلیہ، تصفیہ موجود ہے. یہ میرے سامنے جو نسائے ہیں یہ ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کی چند قیمتی باتیں ہیں. اپنی اصلاح کی غرض سے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں ان نسائے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دل کے کانوں سے اللہ سننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک سننا ہوتا ہے اور ایک گننا ہوتا ہے، ایک سننا ہے اور ایک گننا ہے. تو سننا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ ایک گننا ہے. گننا کیا ہے؟ کہ اس بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دو, اس بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دو اور عمل کے ارادے سے عمل کے دائیے کے ساتھ اس بات کو سنو. اور جب عمل کا دائیا عمل کا ارادہ دل کے اندر ہوگا تو پھر سننے کے ساتھ وہ گناہ بھی ہو جائے گا, وہ بات دل کے اندر اتر جائے گی اور بات وہی انسان کے اندر باقی رہتی ہے کہ جو دل کے کانوں سے وہ سن لے, ورنہ سر کے کانوں کا جو سنا ہوا ہے وہ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی نسیم منسیا ہو جاتا ہے. اس لیے دینی محفل میں بیٹھنے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنے ذہن کو ادھر ادھر سے فارغ کر کے بیٹھے, فارغ کر کے بیٹھے, پھر تو اس بیٹھنے کا فائدہ اور نفع ہوتا ہے. اور اگر ذہن کے اندر کوئی انتشار ہے تو پھر اس بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہوتا, بیٹھا تو ہے لیکن اس کا دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے, کچھ بات سمجھ رہا ہے کچھ بات نہیں سمجھ رہا, تو ایسے بیٹھنے کا فائدہ ہوا نہیں کرتا. تو یہ حضرت کی بہت ہی قیمتی مجلس نصیحت ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ جو نظر نصیحت و عبرت لینے کے خیال سے نہ ہو, جو نظر نصیحت و عبرت لینے کے خیال سے نہ ہو وہ سراسر غفلت اور باعث ذلت ہے. اور بڑی اہم بات ہے کہ انسان دنیا کے اندر بہت کچھ دیکھتا ہے, بہت کچھ مشاہدات اس کے سامنے ہوتے ہیں, اپنی ذات کے مشاہدات بھی سامنے ہوتے ہیں, ماحول اور معاشرے کے مشاہدات بھی اس کے سامنے ہوتے ہیں. اب ان مشاہدات کے ذریعے سے وہ کیا نصیحت حاصل کر رہا ہے, کیا عبرت حاصل کر رہا ہے؟ اکثر ایسا ہے کہ ہم دیکھتے تو بہت کچھ ہیں, کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے یہ زمانہ معلومات کا زمانہ ہے, نالج کا زمانہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سوشل میڈیا کہ جس کے ذریعے سے کہیں کی خبر کہیں دنیا کے کسی کونے میں چند لمحوں کے اندر پہنچ جاتی ہے, یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس ملک والوں کو خبر نہیں ہوتا اور کہیں دور سے وہ خبر پہنچ جاتی ہے. یعنی اتنا آج خبروں کے پھیلنے میں تیزی آ چکی ہے. اسی طرح سے انسان کے جو مشاہدات ہیں وہ مشاہدات دن بدن بڑھ رہے ہیں, وہ کم نہیں ہو رہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم ان مشاہدات سے نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کرتے, ہم انہیں قصے اور کہانی بنا لیتے ہیں. کہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے, کہیں پر کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت آ جائے, بہت سے واقعات پیش آتے رہتے ہیں, لیکن ہم ان چیزوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے, ہم قصے کہانی کے طور پر اسے بیان کرتے ہیں. جس محفل میں بیٹھیں گے, جہاں کہیں اٹھیں گے بیٹھیں گے, بس وہی تذکرہ شروع کر دیں گے. لیکن اس سے جو سبق لینا چاہیے اس سے سبق ہم نہیں لیتے. کہ ایک آدمی اچھا بھلا اپنے گھر سے چلا, راستے میں حادثہ پیش آ گیا, گھر سے کتنی امیدوں کے ساتھ چلا تھا, کتنے کام اس کے ذہن میں تھے, کیا کیا پلاننگ اس کے ذہن میں تھی, لیکن حادثہ پیش آ گیا. اب بجائے اس کے کہ وہ خود گھر پہ لوٹتا, اس کی میت گھر پر واپس آ رہی ہے. ایسے واقعات ہم دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں, لیکن ہم قصے اور کہانی کے طور پر تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں, ایسا ہوا ویسا ہوا, اور چند دن کے بعد اس کو بھلا کر پھر اپنی زندگی کے اندر مگن ہو جاتے ہیں, مست ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ کل آج کسی کے ساتھ پیش آیا, کل ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے, وہ موت ہمارے سروں پر بھی مسلط ہے. تو اگر ہمارے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ گیا, اللہ نہ کرے, اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, تو ہماری موت کیسی موت ہوگی؟ کیا اللہ کے استحضار کے ساتھ ہماری موت ہوگی, اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے ذکر کے ساتھ موت ہوگی, یا ہماری موت غفلت کے ساتھ ہوگی؟ جانا تو ہے, موت تو برحق ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، چند سال قبل ہمارے یہاں ایبٹ آباد اور بالا کوٹ کے علاقے میں زلزلہ آیا، اور ظاہر ہے کہ زلزلہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، لیکن وہی بات کہ ہزاروں جانیں لقمہ اجل بن گئیں، زمین نے ایسے عمارتوں کو نگل لیا کہ جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہیں تھا، لیکن حالات وہی تھے، لوگوں کی کیفیت وہی تھی کہ بس تذکرے تبصرے، اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، اور پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ لوگ ان کی خرابیوں کو شمار کرنے لگتے ہیں کہ جی یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، اس وجہ سے ایسا ہو گیا. تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ بھائی ان کی خرابیاں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ہم کون سے خرابیوں سے پاک ہیں؟ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ خطا تو ہماری تھی، قصور تو ہمارا تھا، لیکن سزا ان کے اوپر آ گئی. ہم کون سے پارسا ہیں، ہم کون سے پاک باز ہیں کہ ہم دوسروں کی خطاؤں کو ان کے سر پہ تھوپ کر اور ہم اپنے کو مجلہ اور مزکہ سمجھیں کہ جی ہم بالکل پاک باز ہیں، ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اور ان پر کوئی اگر مصیبت آئی ہے تو ان کی وجہ سے آئی ہے. آج ہماری یہی کیفیت ہے کہ ہم حالات اور واقعات سے نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کرتے. اسی لیے حضرت یہاں پہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو نظر نصیحت اور عبرت لینے کے خیال سے نہ ہو، یعنی ہر ایمان والا جو بندہ ہے اس کی ہر اٹھنے والی نظر اسے نصیحت اور عبرت لینی چاہیے. اور یہ کیسے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ بتکلف انسان غور کرے، سوچے، اپنی ذات پر بھی عبرت کی نظر ڈالے، نصیحت کی نظر ڈالے، ماحول اور معاشرے سے بھی نصیحت حاصل کرے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی فلاں کا لڑکا بگڑ گیا، لیکن ہم اپنے بچے سے غافل ہوتے ہیں، ہم دوسرے کے بچے کی کہانیاں بنا لیتے ہیں، قصے بنا لیتے ہیں، تذکرے شروع کر دیتے ہیں، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارا بچہ بھی موجود ہے، اور جیسے ہم اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں ایسے دوسرے کے بچے سے بھی پیار کرنا چاہیے. اور اگر ہم اس کے ساتھ کوئی اور خیر خواہی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ برائی نہ کریں، برائی کے ساتھ اس کا ذکر نہ کریں، اتنی خیر خواہی تو کر سکتے ہیں کہ ہم غائبانہ اس کے لیے دعا ہی کر دیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں کہ یا اللہ وہ بھائی مسلمان ہمارا اپنی اولاد کی وجہ سے اگر پریشان ہے، اے اللہ تو اس کی پریشانی کو دور فرما دے. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، ہم قصے اور کہانی بنا لیتے ہیں، یہ ایک ہمارا مزاج بن چکا ہے. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سی سنی سنائی باتوں کو ہم بلا کسی تصدیق کے آگے نقل بھی کر دیتے ہیں. اور حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے، یعنی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے، لیکن ہم اس کا بھی احساس نہیں کرتے. اور بالخصوص آج کے زمانے میں یہ سوشل میڈیا کی جو بلا ہے، اس نے تو اس وبا کو اور زیادہ عام کر دیا کہ ایک آدمی جو چیز آ رہی ہے بس اسے آگے اس کو بھیج رہا ہے، اور ایسا ایسا طوفان بدتمیزی اس میں ہوتا ہے کہ اگر اس کو آگے بھیجو گے تو یہ فائدہ ہوگا، اور نہیں بھیجو گے تو یہ نقصان بھی ہو جائے گا. اور ایسے سمجھدار لوگ ہیں کہ فوراً اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں اور فوراً آگے بھی بھیج دیتے ہیں، اور یہ بھی قید ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں کو بھیجنا ہے، آپ اندازہ لگائیے. تو کیا ہمارا یہ مذہب کوئی ہمیں توہمات دکھاتا ہے، توہم پرستی کے اندر مبتلا کرتا ہے؟ ارے ہمیں تو ان چیزوں سے نکالا گیا ہے، ان چیزوں سے بیزار کیا گیا ہے، لیکن وہی بات کہ عقیدے میں اتنی کمزوری کہ بس جو چیز آئی فوراً آگے بھیج دی. کبھی سوچا ہوتا ہے کہ علماء کے پاس جائیں، علماء کو جا کر دکھائیں کہ یہ ایسی خبر ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ تو غلط ہے، جھوٹ ہے، لیکن کبھی جانے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. ہم گھر بیٹھے فیصلے خود کر لیتے ہیں، خود ہی ہم عالم بھی بن جاتے ہیں، مفتی بھی بن جاتے ہیں، اس لیے ہم اپنے بڑوں سے بے نیاز ہو کے سارے فیصلے خود کر رہے ہیں. اور جب سارے فیصلے خود کر رہے ہیں تو پھر ان غلط فیصلوں کی سزا بھی بھگت رہے ہیں، سزا بھی بھگت رہے ہیں. اور سزا کیوں نہ ملے کہ جس قوم کے پاس اس کے رہبر موجود ہوں، رہنمائی کرنے والے موجود ہوں، اور وہ اپنے رہبروں سے مستغنی ہو کر بیٹھ جائے، اپنے رہبروں سے تعلق کو قائم نہ کرے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان پر پکڑ آئے گی، سزا آئے گی کہ تم کیسے مستغنی ہو سکتے ہو. اللہ نے اتنی بڑی دولت رکھی ہے کہ آج قدم قدم پر رہنمائی کرنے والے موجود ہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کسی سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتے. آپ کسی وکیل کے پاس جائیے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے، پہلے وہ اپنی فیس وصول کرتا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کی بات سنتا ہے. لیکن جہاں پر اتنی آسانی ہو، اتنی آسانی کے باوجود بھی ان سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، تو یہ دراصل یہ محرومی ہے، اور ہم خود اپنے آپ کو محرومی کا شکار کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے روابط کو، تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے کبھی تاخیر ہو جاتی ہے تو شیطان کہتا ہے میاں اتنے دن کے بعد جائے گا تو وہ کیا کہیں گے، ارے بھائی وہ تو اور زیادہ شفقت سے تیرے ساتھ پیش آئیں گے، تیری خبر گیری کریں گے کہ تو اتنے دن سے کہاں تھا، ان کی شفقت تیرے حال پہ اور بڑھ جائے گی. لیکن تو جا تو صحیح، لیکن شیطان برگلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور یہ وہ ایک رکاوٹ، ایک حجاب لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کہیں گے، مجھے ڈانٹیں گے، نہ معلوم کیا کہیں گے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ تو فرماتے تھے کہ جوتیاں کھانے کی نیت سے جاؤ، چاہے وہ جوتیاں ماریں گے نہیں، لیکن جوتیاں کھانے کی نیت سے جاؤ. اور اس پر مجھے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا. حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، جن کا ماضی قریب میں بھی انتقال ہوا، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے مؤتمن تھے، ان کے پاس ایک مرتبہ حاضری ہوئی تو حضرت کچھ اپنی باتیں ارشاد فرمانے لگے. تو ایک بات یہ فرمائی کہنے لگے کہ میں وہ واحد شخص ہوں کہ اسے یہ شرف حاصل ہوا، ایک تو یہ فرمایا کہ میری اولا سے لے کر دورے تک کی تمام کتابوں کی ابتدا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کرائی، ایک شرف تو یہ بھی حاصل ہوا، اور دوسرے فرمایا کہ مجھے ایک شرف یہ بھی حاصل ہوا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے میں نے دو تھپڑ یہاں پر کھائے. اور اس کا واقعہ بھی بیان کیا کہ بیت الخلا جہاں بچے تھے، چھوٹے تھے، بیت الخلا جانے کے لیے وہاں وہ لکڑی کے کھڑاؤ ہوتے تھے، اور حضرت کے ہر چیز کا ایک ضابطہ اور اصول تھا کہ پہننا کس طرح ہے، اتارنا کس طرح ہے. فرمایا کہ میں جلدی جلدی گیا استنجے کے لیے، وہاں سے واپس آیا اور الٹے سیدھے جلدی جلدی چپل اتارے اور وضو کیا کہ میری رگت نہ نکل جائے، اور جلدی سے دوڑ کے نماز میں شریک ہو گیا. اب وہ چپل جب اتاری تو چپل اس طرح سے اتری کہ ایک چپل کے اوپر دوسری چپل آ گئی. اب نماز کے بعد حضرت کو استنجے کے لیے حاجت ہوئی، حضرت نے دیکھا کہ یہ کیا، یہ کس نے یہ حرکت کی ہے، بلاؤ اس کو کہ یہ نجس حصہ اس چپل کے اوپر آ گیا، اب اس میں جب پیر جائے گا وہ پیر بھی نجس ہوگا، پھر اسی پیر کے ساتھ آدمی مسجد میں آئے گا تو نجاست مسجد میں بھی آئے گی، کس نے یہ حرکت کی ہے. تو کہا جی وہ مولوی مفتی مولوی محمد حسن صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ گئے تھے، کہا کہ بلاؤ. تو کہا کہ حضرت کو غصہ تھا، حضرت نے کہا کہ تمہیں پتا نہیں کہ کیسے پین اتارنی چاہیے، اور دو تھپڑ مجھے یہاں گدری پر لگائے، گردن پہ لگائے. لیکن فرمانے لگے کہ جب خواجہ صاحب کو اس واقعے کا علم ہوا، آج تو ہم دور بیٹھے بدگمان ہو جاتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہم جائیں گے تم نہ معلوم ہمیں ڈانٹیں گے کیا کریں گے. لیکن فرماتے ہیں کہ جب خواجہ صاحب کو پتا چلا تو خواجہ صاحب نے مجھے بلایا، اور خواجہ صاحب نے کہا کہ ارے سنائے حضرت نے تجھے مارا ہے، کہاں مارا ہے. کہا کہ مجھے یہاں پہ مارا ہے. تو خواجہ صاحب نے پڑھ کر اس جگہ کو چوما اور کہا کہ تو بازی لے گیا، ہم تو دل میں تمنا رکھتے تھے اور بازی تو لے گیا، یہ شرف یہ سعادت تجھے مل گیا. تو بھائی وہ شاق ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ ایسی محبت، ایسا عشق، اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ شیطان اس طریقے سے برگلاتا ہے، بہکاتا ہے. یہ ہماری بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم گھر بیٹھے خود فیصلے کر لیتے ہیں اور اپنے بڑوں سے مستغنی ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ اپنے بڑوں سے انسان کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا, اور جس نے اپنے بڑوں سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھ لیا یا کر لیا, پھر اس کی تنزلی کا بھی آغاز ہو جاتا ہے. اور ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں مکاتبت کا رواج بہت زیادہ تھا, صحبت ظاہر دور دور لوگ ہوتے تھے تو صحبت میں کم جانے کا موقع ملتا تھا, تو اس پر حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مکاتبت میں بھی کمی آئے گی تو بتدریج مکاتبت میں کمی سے بتدریج مناسبت میں کمی ہو جاتی ہے, مناسبت میں کمی ہو جاتی ہے, اور پھر وہی کیفیت ہوتی ہے کہ گھر بیٹھے جو ہے وہ بدگمان ہو کے بیٹھا ہی رہتا ہے, تو تنزلی شروع ہو جاتی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ رابطے کو مضبوط کرنا چاہیے, اس میں ہماری حفاظت بھی ہے اور اس میں ہماری ترقی بھی ہے. ارے بھائی جیسا بھی ہے جس حال میں بھی ہے تو اپنے بڑوں کے پاس چلا. جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص دریا کے کنارے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ جی میں تو ناپاک ہوں تو میں تیرے اندر کیسے آؤں, یعنی اس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ یہ دریا کہیں ناپاک نہ ہو جائے. تو دریا اس سے کہتا ہے کہ بھائی تو تو کیا تیرے جیسے ہزاروں بھی آ جائیں میں اسے پاک کر دوں گا اور پھر بھی میں پاک ہی رہوں گا. تو اسی طریقے سے اور پھر حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ شیخ باب التوبہ ہوتا ہے, شیخ توبہ کا دروازہ ہوتا ہے کہ انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے, خطاؤں سے مبرہ تو کوئی بھی نہیں, لیکن جس حال میں بھی ہے اپنے حال کا جا کے اظہار تو کر دے, پھر دیکھ کہ کس طرح سے توبہ کی توفیق ملتی ہے, کس طرح سے اللہ کی طرف تیرا رجوع بڑھ جاتا ہے اور کس طرح آئندہ ان خرابیوں سے تیری حفاظت ہو جاتی ہے. لیکن اگر دل کے اندر یہ سوچا کہ جی اگر میں نے جا کر بتا دیا تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ کیا کہیں گے, یہ شیطانی دھوکہ ہے, شیطان یہ برگلاتا ہے, دور کرتا ہے, بس اب اس نے ایک بوجھ اپنے دل کے اوپر رکھ لیا, اب یہ اس بوجھ کو اٹھائے اٹھائے پھر رہا ہے, اس کی زندگی کے اندر قرار نہیں ہوگا, چین نہیں ہوگا, اطمینان نہیں ہوگا, کیونکہ ایک بوجھ ایسا ہے کہ اس نے اس بوجھ کو اتار کے نہیں پھینکا کہ اس بوجھ کو دل پہ لیے لیے پھر رہا ہے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نفوس قدسیہ ہمارے درمیان رکھے ہیں کہ جو ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کی نشانیاں ہیں, اب ان کی قدردانی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, ان سے کچھ حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ہمیں اس ذمہ داری کو ذمہ داری کے ساتھ نبھانا چاہیے. خالی باتیں بنانے سے تعلق نہیں ہوتا. جیسے ہمارے حضرت مسیح الامت فرماتے تھے کہ آج کل ہر آدمی نے اپنے دو شیخ بنا رکھے ہیں, دو شیخ بنا رکھے ہیں, ایک تو وہی شیخ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی فلاں مشہور زمانہ شخص سے میرا تعلق ہے, فلاں سے میں بیعت ہوں, لوگوں کو بتانے کے لیے, لیکن در حقیقت اس نے شیخ اپنا بنا رکھا ہے اپنے نفس کو, کہ لوگوں کو بتانے کے لیے تو یہ کہتا ہے کہ فلاں سے میرا تعلق ہے لیکن بات مانتا کس کی ہے, بات اپنے نفس کی مانتا ہے, بات اپنے نفس کی مانتا ہے. اسی لیے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں ایک بات فرمائی تھی, فرمایا کہ میرا کوئی مرید ورید نہیں, میرا مرید وہی ہے جو میری بات مانے, ورنہ میرا کوئی مرید نہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کیا خالی تعلق کی حقیقت نام کرنا ہے, خالی اسم کے لیے ہے, نام کے لیے ہے, اس کی حقیقت کو حاصل کرنا چاہیے. تو بات یہ چل رہی تھی, حضرت نے یہاں پہ اس نصیحت میں فرمایا کہ جو نظر نصیحت و عبرت لینے کے خیال سے نہ ہو وہ سراسر غفلت اور باعث ذلت ہے, باعث ذلت ہے. یعنی جب انسان نصیحت حاصل نہیں کرتا, سبق نہیں سیکھتا, تو پھر کیا ہوتا ہے, طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں, سبق میں بیٹھتے ہیں, اگر اس سبق کو غور سے نہ سنیں, کچھ اس سے حاصل نہ کریں, تو پھر کیا ہوگا, امتحان میں نتیجہ صفر ہوگا, ذلت ہوگی. تو فرماتے ہیں باعث ذلت ہے, اور آزادی خواہش نفسانی کو پاؤں کے نیچے رکھنے سے حاصل ہوتی ہے. آزادی خواہش نفسانی کو پاؤں کے نیچے رکھنے سے حاصل ہوتی ہے. اور آج کیا ہوتا ہے کہ آج خواہشات کو ہم پاؤں کے نیچے نہیں رکھتے بلکہ وہ خواہشات ہمارے اوپر سوار ہوتی ہیں, ہم ان کے اوپر سوار نہیں ہوتے. بھئی سواری تو ہو رہی ہے, ایک وہ سوار ہے کہ جو گھوڑے پر سوار ہو اور ایک وہ سوار ہے جو گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لے, تو عقل مند کون؟ عقل مند تو وہی ہے جو گھوڑے پر سوار ہو کہ گھوڑا سواری کے لیے ہے تو اس سے فائدہ حاصل کرے, نہ یہ کہ گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لے. تو ہمارے آزادی خواہش نفسانی کو پاؤں کے نیچے رکھنے سے حاصل ہوتی ہے. اور یہ خواہشات نفسانی یہ تو انسان کے اندر موجود ہیں اور یہ رہتی ہیں, یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. ہاں مجاہدہ کر کے مخالفت کر کے ان کو کمزور تو کر لیا جاتا ہے, کمزور تو ہو جاتی ہیں, اس میں اضمحلال تو آ جاتا ہے, لیکن یہ بالکل ختم نہیں ہوتی. نگرانی پھر بھی ان کی کرنی پڑتی ہے, اور اگر نگرانی سے کبھی انسان غافل ہو تو یہ پھر دوبارہ سے سر اٹھانے لگتی ہے, دوبارہ سے وہ تقاضے پیدا ہونے لگتے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے کہ آج ہمارے ذہنوں کے اندر ایک آزادی کا تصور ہے, آزادی کا تصور ہے جس کو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا, فرمایا کہ بہت سے لوگ اپنے کو آزاد تصور کرتے ہیں کہ جی ہم تو آزاد ہیں, اور جب ہم آزاد ہیں تو پھر کسی کی غلامی کو کیوں اپنے اوپر لا دیں, کسی کے غلام کیوں بنے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی نہ تم آزاد ہو نہ ہم آزاد ہیں, تم بھی غلام ہو ہم بھی غلام ہیں, لیکن غلامی غلامی کا فرق ہے. آزاد تم بھی نہیں آزاد ہم بھی نہیں, غلام تم بھی ہو غلام ہم بھی ہیں, لیکن غلامی غلامی کا فرق ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہے اور تم نے نفس و شیطان کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہے. اب یہ دیکھ لو کہ کامیابی کس میں ہے, نجات کس میں ہے, یہ دیکھ لو کہ کامیابی اور نجات کس کے اندر ہے, کس کی غلامی کے اندر نجات ہے. تو آج یہ جو ذہنوں کے اندر تصور ہے کہ آپ بہت سے نوجوانوں سے آپ بات کریں, ان کے ذہنوں کے اندر یہ تصور ہے. ایک نوجوان کو میں نے کہا, میں نے کہا بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے, کہتا جی ہمارا تو فریڈم کا زمانہ ہے, آزادی کا زمانہ ہے. تو میں نے کہا بھائی کان کھول کر سن لو کہ مومن اس دنیا کے اندر آزاد نہیں ہے, یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دنیا سجن المومن, یہ تو ہمارا قید خانہ ہے. تو یہ آزادی کا تصور کیسا, مومن کی جو آزادی شروع ہوتی ہے وہ اس کی موت سے شروع ہوتی ہے, یہاں تو غلامی کے لیے آیا ہے, یہ آزادی کیسی. تو اس تصور کو ذہن سے نکالنا چاہیے کہ جی ہم تو آزاد ہیں یا ہم آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں. نہیں, جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ اور اس کے رسول سے کی غلامی کا ہم نے حلف اٹھایا ہے تو پھر ہمیں اس کے ساتھ وفا کا تعلق بھی نبھانا چاہیے. یہ نہیں کہ بس کلمہ تو پڑھ لیا اور اس کے بعد زندگی ہم جیسے چاہیں گزارے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم پر بہت سی حدود اور قیود جو ہیں وہ نافذ ہو چکی ہیں, اب اس حدود اور قیود کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور نفس کیا کہتا ہے, نفس کہتا ہے آزادی, کیونکہ یہ ساری حدود اور قیود جتنی بھی ہیں نفس کے اوپر بھاری ہے, شاک ہے, مشکل ہے. اور نفس اس سے آزادی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے نماز نہ پڑھنی پڑے, روزہ نہ رکھنا پڑے, لیکن خرافات کے اندر وہ خوش ہوتا ہے, فضولیات اور لغویات میں وہ خوش ہوتا ہے. اب یہ سوچ لے کہ بات ماننی کس کی ہے, بندہ کس کا ہوں, اللہ کا بندہ ہے یا نفس کا بندہ ہے, کس کا بندہ ہے. اگر اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کی مان, اور اگر نفس کا بندہ ہے تو پھر نفس کی مان لے. ظاہر ہے کہ انسان کا دل تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے, اس لیے اپنے نفس کی خواہشات کو پاؤں کے نیچے کچلنا چاہیے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ رات کے وقت اللہ سے مناجات کر رہے ہیں اور مناجات کرتے کرتے کیفیت ایسی بھی آ جاتی ہے کہ پھر کچھ راز و نیاز ہونے لگتے ہیں. اللہ وہ کیفیت ہمیں بھی عطا فرمائے. تو جب راز و نیاز شروع ہوئے تو کہا کہ یا اللہ اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ بتا دی. تو کیا فرمایا کہ دع نفسک و تعال، اے بایزید اپنے نفس کو چھوڑ دے، ہمارے پاس چلا. کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی حجاب ہے، تو یہی خواہشات نفسانی تو ہے. اگر ایک قدم ان خواہشات نفسانی پر رکھ دے، اگلا قدم تو اللہ کے پاس ہوگا. اللہ تو بندے سے دور نہیں ہے، یہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے کرتے خود دور ہو رہا ہے، ورنہ اللہ تو کہتا ہے میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں. تو دوری ہماری طرف سے ہے، اور اس دوری کو نزدیکی میں بدلنا یہ ہمارا کام ہے. اور اگر ہم اس کے لیے صرف ارادہ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں، ارے ابھی دل کے اندر بندہ ارادہ کرتا ہے کچھ بننے کا، سنورنے کا، اللہ کی طرف بڑھنے کا، اللہ اس سے پہلے اس کو آگے اپنی گود میں لے لیتا ہے، اللہ اس سے پہلے اس کو اٹھا لیتا ہے. اللہ تو اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اللہ کی طرف کوئی چلنا تو چاہے. تو یہ خواہشات نفسانی جو ہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کی، خواہشات سے بچایا اپنے آپ کو. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف یہ معین اور مددگار ہے، لیکن اصل چیز جو ہے اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا ہے. کیونکہ خواہشات انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہے. اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ آزادی خواہش نفسانی کو پاؤں کے نیچے رکھنے سے حاصل ہوتی ہے، اور حسد ترک کر دینے سے محبت الہی حاصل ہوتی ہے. حسد ترک کر دینے سے، اور یہ حسد جو ہے بہت خطرناک رذیلہ ہے، کہ اس حسد سے نامعلوم کتنی خرابیاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں. کیونکہ حاسد بزبان حال اللہ تعالی کی تقسیم پر معترض ہوتا ہے. کسی کو خوشی میں پھلتا پھولتا دیکھ کر، نعمت اور راحت میں دیکھ کر، دل میں یہ اعتراض پیدا ہونا کہ اسے یہ چیز کیوں مل گئی، یہ نعمت کیوں مل گئی، اسے ایسی سواری کیوں مل گئی، ایسا مکان کیوں مل گیا، ایسی بیوی کیوں مل گئی، ایسی اولاد کیوں مل گئی، اس کی دکان اتنی کیوں چلتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بہت سی چیزوں کے بارے میں انسان کے دل میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں اعتراض کا تو کوئی حق نہیں ہے. تو یہ اعتراض یہی حسد ہے کہ یہ چیز اسے کیوں ملی. بھائی اللہ کی مرضی، اس کا اپنے مخلوق کے ساتھ معاملہ، ہر ایک کے ساتھ الگ معاملہ ہے. کسی کو اللہ کچھ نعمت دیتا ہے، کسی کو اللہ کچھ نعمت دیتا ہے، پھر بندے کو تو یہ چاہیے کہ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہے، ورنہ یہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا کر ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کے ختم کر دیتی ہے. اب یہ دنیا کے اندر نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کچھ جمع ہو رہا ہے، لیکن اس حسد کی وجہ سے اس کی نیکیاں وہیں ختم ہو رہی ہیں، اور حاسد کی نیکیاں محسود کو دے دی جاتی ہیں جس سے وہ حسد کرتا ہے. تو بھائی اس کے اندر تو خسارہ ہی خسارہ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو سوچے کہ میرے پاس بھی تو بہت سی نعمتیں ہیں، کیسی کیسی نعمتیں ہیں، کیا ضرور ہے کہ جو نعمت دوسرے کے پاس ہو وہ ہمارے پاس بھی ہو. آپ دیکھیں کہ کائنات کا نظام اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، یہ ہماری مرضی سے نہیں چل سکتا. ہمارے لیے تو عافیت اس کے اندر ہے کہ ہم اس کی مرضی کے اپنے آپ کو تابع کر دیں، تو زندگی بڑی راحت سے گزرے گی، بڑی مزے سے گزرے گی. اور اگر ہم چاہیں کہ ہماری منمانی ہو تو ہماری منمانی تو نہیں ہوگی، لیکن زندگی کا سکون برباد ہو جائے گا، اور آج وہ سکون برباد ہو رہا ہے. اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ حسد اندر سے پروان چڑھ رہا ہے، اور اس کا علاج اپنی نعمتوں کو سوچنا، اس محسود جس سے حسد ہو رہا ہے اس کی تعریف کرنا، اس کو ہدیہ بھیجنا، اپنی نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس بھائی کے لیے دعائیں کرنا، اور آمنا سامنا ہو تو سلام کے اندر پہل کرنا، دل تو نہیں چاہے گا، لیکن اس مرض سے دل کو صاف بھی تو کرنا ہے، ورنہ یہ روح اور باطن کی جو بیماریاں ہیں اس لیے انسان کو موت کے وقت بہت پریشان کرتی. اللہ نہ کرے کہ اس کا ساتھ اتنا طویل ہو جائے کہ یہ موت تک ہمارے ساتھ چلے. اور اگر انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی خرابی اس کے اندر آ سکتی ہے، لیکن اگر اللہ والوں کے ساتھ جڑا رہے، صحبتوں کے اندر آتا رہے، اپنے تعلق کو مضبوط رکھے، تو بھائی وہ بیماری آتی ہے اور آ کے پھر نکل بھی جاتی ہے، اللہ والوں کی نظر کرم اور صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو ان صحبتوں سے کبھی اپنے آپ کو دور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نصائح پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت سے، معرفت سے اللہ ہمارے دلوں کو لبریز فرمائے، اور اخلاق حسنہ سے اللہ ہمارے قلوب کو مزین فرمائے، اور اللہ نصیحت والی نظر، عبرت والی نظر اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، اور وہ نظر تو ہے اللہ، اس نظر کو کھول دے، غفلتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔